السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس بمعمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
میں اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں توسیع، صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کی گرفتاریاں۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت سے مذاکرات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، پاکستان کے مشیر خارجہ کا بھارتی وزیراعظم کے بیان پر رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
چین کے صوبے سنکیانگ میں ماہ رمضان میں مسلمانوں پر روزہ رکھنے پر مبینہ پابندی سے متعلق حقائق جاننے کے لیے پاکستانی وفد کا دورہ چین۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور منگل کو استنبول کے اتاترک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فائرنگ اور خودکش حملوں میں 41 افراد ہلاک ہو گئے، اب ایئرپورٹ کھول دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ، پاکستان میں مقیم تقریباً 15 لاکھ افغانی مہاجرین کے قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہونے والی تھی، تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان اس مدت میں توسیع کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 31 دسمبر 2016 تک توسیع کی گئی ہے۔ پاکستان میں مقیم لگ بھگ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ملک میں قیام کے لیے جاری عارضی شناختی کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، اور اس مدت کے اختتام سے محض 1 روز قبل پناہ گزینوں کے قیام میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے علاوہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں ایسے افغان شہری بھی پاکستان میں مقیم ہیں جن کے قوائف کا اندراج نہیں ہے۔ ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی طرف سے کارروائی بھی کی گئی، اور لگ بھگ 2000 غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کو تحویل میں بھی لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کی اسلام آباد میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبر ملی ہے کہ غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین کو تحویل میں لیا گیا ہے۔
ماسکیل اریسٹ کی خبر رپورٹ ہوئی ہے، لیکن جب ہم نے اپنے آفیسز سے پشاور میں کانٹیکٹ کیا اور جب ہم نے یہاں چیف کمشنر افغان ریفیوجی کے آفس سے رابطہ کیا، تو ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی یہ اریسٹ ہیں یہ انڈاکیومینٹڈ افغان ریفیوجیز کی اریسٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابھی تک کوئی بھی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی افیکٹ نہیں ہوا ان اریسٹ سے، اور مزید یہ کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ انشور کرا سکے کہ کسی بھی رجسٹرڈ افغان ریفیوجی کے خلاف کوئی فارنرز ایکٹ کے تحت گرفتاری نہ ہو یا ان میں سے کسی کو ڈپورٹ نہ کیا جائے۔
ادھر اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک پیغام میں تحریر کیا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز سے الگ الگ ملاقات کی، اور پولیس کی طرف سے افغان مہاجرین کو ہراساں کرنے کے معاملے سمیت دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کے لیے امدادی رقم کو 2 گنا کر دیا ہے۔ پاکستان میں اندراج شدہ افغان مہاجرین میں سے اپنے آبائی وطن واپس جانے والے ہر شخص کو $200 دیے جاتے تھے، تاہم اب یہ رقم بڑھا کر $400 کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی نے گزشتہ ہفتے ہی افغانستان، ایران اور پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ہائی کمشنر نے پاکستانی عہدیداروں کے علاوہ افغان مہاجرین سے بھی ملاقات کی تھی، اور ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجر کو دی جانے والی $200 کی رقم ناکافی ہے۔ UNHCR کے مطابق پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے، اور رواں سال اب تک صرف 6000 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس لوٹے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں ایک نامعلوم حملہ‌آور نے فرنٹیئر کور کی گاڑی پر فائرنگ کر کے FC کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، تاہم حال ہی میں بلوچستان کے دارالحکومت میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں اضافہ ہوا ہے۔ ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بدھ کو نیم فوجی فورس ایف سی کے 4 اہلکار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کوئٹہ میں ڈبل روڈ کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے ایف سی کی ایک گاڑی پر فائرنگ کی۔ پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ منگل کو بھی بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 4 پولیس اہلکار اور 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے سریاب میں منگل کو نماز مغرب سے پہلے اور بعد میں 2 مختلف واقعات میں موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے نجی گاڑی میں سوار پولیس پولیس کے اہلکاروں پر اندھادھند فائرنگ کی، جس سے 4 پولیس کانسٹیبل ہلاک ہو گئے۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر صوبے کے جنوبی ضلع آواران کے علاقے مشکے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران عسکریت پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک کلدم تنظیم کے 3 کارکن مارے گئے۔ بلوچستان میں کچھ عرصے تک سیکورٹی کی صورتحال میں بہتری کے بعد ایک بار پھر پرتشدد واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ رواں ہفتے کے دوران کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کو بھی تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تشدد کے تازہ واقعات صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کا رد عمل ہو سکتے ہیں۔ تاہم ان کے بقول ایسے عناصر کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
منگل کو استنبول کے اتاترک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فائرنگ اور خودکش بم دھماکوں سے کم از کم 41 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پی آئی اے کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ٹرکش ایئر لائنز کو مسافروں کی نقل و حرکت میں اپنی مکمل تعاون کی پیشکش کی گئی ہے۔ پی آئی اے کی چیف ایگزیکٹو آفیسر برانڈ بلڈم برانڈ نے استنبول دہشت گرد حملوں پر دکھ کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے استنبول میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترکی کے اتاترک ایئرپورٹ اسپتال پر ایئرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملوں کے بعد اب استنبول میں واقع اس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں کے لیے اسے کھول دیا گیا ہے۔ منگل کو ہونے والے خودکش حملے میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
استنبول میں اتاترک بین الاقوامی ایئرپورٹ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ منگل کی شام ایک خودکش حملے میں وہاں 41 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ٹرکش ایئر لائنز نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ اور استنبول کے درمیان پروازوں سمیت تمام آپریشنز بحال کر دیے ہیں۔ وزیراعظم بن علی یلدرم نے کہا ہے کہ 3 خودکش حملہ آور منگل کے روز ایک ٹیکسی کے ذریعے اس مصروف ایئرپورٹ پہنچے اور خود کار ہتھیاروں سے فائرنگ کر دی۔ پولیس قریب آئی تو انہوں نے قریب کھڑے لوگوں پر اندھا دھن گولیاں چلاتے ہوئے خود کو بھگ سے اڑا دیا۔ ایک عینی شاہد نے بتایا،
2 بمز ایکسپلوڈڈ، گن شاٹس الاؤڈ، اینڈ پیپل ایکچولی لے ڈاؤن، اینڈ
2 بم پھٹے اور بے شمار گولیاں چلیں۔ لوگ واقعتاً زمین پر لیٹ گئے اور بلا شبہ افراتفری مچ گئی۔ شاید چند منٹ کے بعد انہوں نے ہمیں بچ نکلنے کا ایک راستہ دکھایا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ پھر ہم تہہ خانے میں تقریباً 1 گھنٹہ ٹھہرے رہے اور اب وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے زخمی ہوئے، مجھے کوئی اندازہ نہیں، مگر تصویریں بہت بری ہیں۔ یلدرم نے کہا کہ ابتدائی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ داعش کے انتہا پسندوں نے کیا۔ اس سال کے شروع میں 2 خودکش حملوں کے لیے داعش کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جن میں استنبول میں غیر ملکی سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا۔ علی کولا استنبول کی رہائشی ہیں۔
چوک بھی کاتیان یعنی ترکی اپلر بنا کے اتنی اور انسان وغیرہ کی اپنا مسئلہ رکھے مشے کھنی اور بشکے نیچے مشے میں
یہ بہت بڑا قتل عام ہے۔ ترکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو ایسا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، کوئی ایسا جرم نہیں کر سکتا، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے جرائم کرتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ غیر انسانی ہے۔ گزشتہ برس انکرا اور استنبول میں داعش یا کرد باغیوں کی بمباری سے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کرد باغی گروپ پی کے کے عام طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتا ہے، جیسا کہ اس نے اس مہینے پولیس کی ایک بس پر حملہ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں نے اپنے سربراہ اجلاس کے اختتام پر برطانیہ کے بغیر اپنے مستقبل کا خاکہ تیار کرنے پر توجہ مرکوز رکھی. منگل کی رات انہوں نے برطانیہ کے سبکدوش ہونے والے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو الوداع کہا اور زور دیا کہ برطانیہ کو یورپی یونین بلاک سے الگ ہونے کے عمل کو تیز کرنا چاہیے اور خبردار کیا کہ رکنیت کے بغیر انہیں کسی نوعیت کے فوائد کی توقع نہیں کرنا چاہیے. پیرس سے لیزا برانٹ کی رپورٹ کے ساتھ بحث چلانی.
برسلز میں منعقد ہونے والے ڈنر اجلاس کے دوران ماحول سنجیدہ رہا. یہ سربراہ اجلاس ممکنہ طور پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے لیے آخری اجلاس ہے، کیونکہ انہوں نے برطانوی عوام کی طرف سے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے علیحدگی کے ووٹ کے بعد اپنے منصب سے دستبردار ہونے کا عہد کیا. اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ افسردگی اور پچھتاوے کے باوجود 28 لیڈروں کا یہ اجلاس تعمیری اور مثبت رہا.
برٹن شوڈ سیک اینڈ یورپ شوڈ سیک دی کلوزسٹ پوسیبل ریلیشنز ایز برٹن لیوز دی ای یو کلوز ریلیشنز اوور ٹریڈ اوور.
ڈیوڈ کیمرون کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کو اور یورپ کو برطانیہ کے ساتھ ممکنہ طور پر قریب ترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک ایسے وقت پر جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے. لیکن یورپی لیڈروں نے برطانیہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ بلاک سے نکل رہے ہیں تو آپ کو کسی خصوصی سلوک کی توقع نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ یورپ کی واحد منڈی میں رسائی. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا
s'il veut rester dans le marché unique comme je vous l'ai dit il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme.
فرانس کے صدر اولاند کہہ رہے ہیں کہ اگر برطانیہ اس واحد منڈی میں شامل رہنا چاہتا ہے تو اس کی قیمت چکانا ہوگی، جس میں لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی شامل ہے. برطانیہ میں عوام کی طرف سے یورپی یونین سے علیحدگی کے ووٹ کا مقصد تارکین وطن کی آمد کو بھی روکنا تھا. جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے منگل کو دیر گئے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس بات پر توجہ مرکوز نہیں کرنا ہوگی کہ آیا برطانیہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں.
Auch im Blick auf die zukünftigen Beziehungen gut daran tun, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Es ist nicht die Stunde von.
جرمن چانسلر اینگلا مرکل کہہ رہی ہیں کہ مجھے کھلم کھلا یہ کہنے دیجیے کہ آج مجھے ایسا کوئی طریقہ یا صورتحال دکھائی نہیں دیتی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جا سکے. ہم اگر اس فیصلے کو ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیں تو اسی میں سب کی بھلائی ہے. اب وہ وقت نہیں کہ ہم اپنی پسند کی سوچ اور نظریے کے پورا ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں. یورپی یونین کے لیڈر برطانیہ کے بغیر اپنے مستقبل کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جبکہ اس یورپی منصوبے کو زیادہ تقویت دینے پر بھی زور دیا جا رہا ہے جس کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا تھا. الیگزینڈر دی ہوپ شیفر امریکہ کے جرمن مارشل فنڈ کے پیرس دفاتر کے سربراہ ہیں اور ان کا کہنا ہے
It is a crisis for the EU and now it's about how to manage that in the most coherent and unified way among 27 countries.
الیگزینڈر دی ہوپ شیفر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے لیے یہ ایک بحران ہے اور اب معاملہ یہ ہے کہ 27 ملکوں کی طرف سے اسے ایک جامع اور متحد انداز میں کس طرح سے حل کیا جائے، جو یورپی یونین کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی مختلف نظریات رکھتے ہیں. بلاک میں شامل طاقتور ملک جیسے جرمنی، فرانس اور اٹلی نے سیکیورٹی، نوجوان، ملازمت کے مواقع اور معیشت جیسے مقاصد کا خاکہ تیار کیا ہے جسے یورپی یونین کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جدید یا پھر نیا تصور نہیں. پھر برطانیہ کے بغیر آئندہ مرحلے کا آغاز ستمبر سے پہلے ممکن نہیں. بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن.
افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر نے نام لیے بغیر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کو مالی امداد فراہم کر رہا ہے اور افغانستان میں لاجسٹکس کی سہولیات انہیں فراہم کر رہا ہے. حنیف اتمر نے بدھ کے روز جلال آباد میں، جو مشرقی صوبے ننگرہار کا دارالحکومت ہے، صحافیوں کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے اس ہفتے آئی ایس آئی کے 3 جنگجوؤں کو گرفتار کیا جن کی قیادت وسطی ایشیائی ملک تاجکستان کے ایک جنگجو کے ہاتھ میں تھی. ان کے بقول تحقیقات کے دوران گرفتار افراد نے بتایا ہے کہ انہیں بیرون ملک سے مدد حاصل تھی. پاکستان کے عہدیداروں نے داعش کے لیے کسی طرح کی امداد کی فراہمی سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ باضابطہ تردید افغان عہدیدار کے بیان کا مطالعہ کرنے کے بعد دیں گے. شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ باغی فورسز نے بدھ کو عراق کی سرحد کے قریب ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے کا قبضہ بحال کرا لیا، جسے شدت پسند گروپ داعش اپنے اڈے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. عراقی سرحد سے محض چند کلومیٹر دور واقع شہر البوکمال کے مضافات میں ہمدان فضائی اڈہ داعش کی ایک اہم اسٹریٹجک چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ منگل کو عراق اور شام کے درمیان داعش کی نقل و حرکت کے رابطے کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی کارروائی کے چند گھنٹوں کے بعد اس فضائی اڈے کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ داعش نے سال 2014 میں البوکمال پر قبضہ کرتے ہوئے عراق اور شام کے مابین اپنے لیے ایک مؤثر رابطہ قائم کر لیا تھا۔ ڈیڑھ سال قبل امریکہ کی حمایت سے بننے والے نیو سیرین آرمی داعش کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اسے اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کی علامت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اہمیت بھی خاصی زیادہ ہے۔ اٹلی کی بحریہ بدھ کے روز ایک کشتی کے ملبے کو سمندر سے باہر نکال رہی ہے جس پر خیال ہے کہ کم از کم 700 افریقی تارکین وطن سوار تھے اور جو اپریل 2015 میں ڈوب گئی تھی۔ نیول نے 100 سے زیادہ لاشوں کو نکال لیا ہے لیکن ابھی بہت سی لاشیں جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں خدشہ ہے کہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ یہ کشتی 18 اپریل 2015 کو جنوبی اطالوی جزیرے کے 193 کلومیٹر جنوب میں ڈوب گئی تھی۔ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں کو تجارتی تحفظ اور گلوبلائزیشن کے خلاف مظاہروں کی لہر کا ایسے میں سامنا ہے جب وہ آٹوا میں سربراہ اجلاس میں شریک ہیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما بدھ کے روز آٹوا، کینیڈا میں شمالی امریکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جہاں موسمیاتی تغیر کا موضوع بحث میں سر فہرست ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر ایزیکے پینیا نیتو صدر باراک اوباما کے ہمراہ پورے براعظم میں تبدیلی آب و ہوا کے منصوبوں میں ساجداری کا اعلان کریں گے جس کا مقصد سن 2025 تک شمالی امریکہ کی آدھی توانائی ایسے ذرائع سے حاصل کرنا ہے جن سے کاربن گیس خارج نہ ہوتی ہو۔ فی الوقت براعظم کی ایک تہائی بھی صاف توانائی کے ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ ہوا، سورج، پانی اور جوہری توانائی۔ امریکی سینٹ میں زیکا وائرس پر فنڈنگ میں ناکامی کے ایک روز بعد اراکین کانگریس کو یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ یہ وائرس ممکنہ طور پر امریکہ کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ ملک میں ان مچھروں سے نمٹنے کے لیے اقدامات میں کمی دیکھی جا رہی ہے جو زیکا وائرس کے حامل ہو سکتے ہیں۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈیپٹی ڈائریکٹر این اے سوشیٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر 500 حاملہ خواتین کو زیکا وائرس سے سابقہ پڑا ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فیس بک ایسے نئے طریقے متعارف کرا رہا ہے جسے صارفین اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی جانب سے زیادہ پوسٹ ملاحظہ کر سکیں گے۔ اس بات کا اعلان کمپنی نے بدھ کے روز کیا۔ فیس بک کے ایڈم مزیری نے، جو نیوز فیڈ ٹیم کے سربراہ ہیں، ایک آن لائن پوسٹ میں کہا ہے کہ فیس بک اس نظریے پر قائم کی گئی کہ لوگوں کو ان کے دوستوں اور خاندان والوں سے رابطے میں رکھا جائے اور ان کے بقول آج بھی یہ اصول بنیادی طور پر کار فرما ہے۔ عالمی بینک کے سربراہ جم یونگ کنگ نے، جو بھارت کے دورے پر ہیں، بدھ کے روز کہا کہ بچپن میں ناقص غذا کے مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق 2% سے کم بھارتی بچے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں جو ان کی نوجوانی کی عمر میں بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ صحیح غذا، مناسب صحت عامہ، ابتدائی تعلیم، صاف پانی اور نکاسی آب۔ جاپان کی گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی ٹویوٹا نے بدھ کے روز دنیا بھر سے اپنے 30 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ناقص ایئر بیگ اور ایندھن کے اخراج کے نظام کی خرابی کی وجہ سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ ٹویوٹا نے ایندھن کے اخراج کے نظام کی خرابی کی وجہ سے 25 لاکھ سے زائد کاروں کو واپس لینے کا فیصلہ اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں بعد سامنے آیا جس میں ٹویوٹا نے 5 لاکھ سے زائد کاروں کو ممکنہ طور پر فرائر بیگ میں خرابی کی وجہ سے واپس طلب کرنے کا بتایا تھا۔ کاروں کی واپسی کے اس عمل کا تعلق ایئر بیگ فراہم کرنے والی کمپنی تاکتا سے نہیں ہے، جو گزشتہ چند مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر کاروں کی واپسی کی ذمہ دار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
کینیا کے دارالحکومت میں جہاں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بنیادی سہولیات تک رسائی بدستور ایک چیلنج ہے اور نیروبی کے باہر کسی منصوبہ بندی اور قواعد و ضوابط کے بغیر تعمیر ہونے والی آبادی کے رہنے والے سستی اور غیر قانونی بجلی کے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ کبیرا سے وائس آف امریکہ کے ریئل اومبر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ سید.
نیروبی کی ایک مضافاتی آبادی کبیرا کے کچھ حصوں میں تاریں مکڑی کے جالوں کی طرح بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. ان میں سے کچھ ٹیلی فون کی نئے سرے سے استعمال کی جانے والی وہ تارے ہیں جنہیں گھر کی چھتوں سے لکڑی اور دھات کے کھمبوں کے ذریعے سہارا دیا گیا ہے. لیکن وہ تارے جن میں برقی رو دوڑ رہی ہے خطرناک ہیں. ان کی وجہ سے لوگوں کے زخمی ہونے اور گھروں کو آگ لگنے کے واقعات عام ہیں. وہاں کی ایک 21 سالہ رہائشی ایفی اکومو اس مہینے کے دوران بجلی کا کرنٹ لگنے سے دو افراد کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہیں اور وہ خود ابھی حال ہی میں بال بال بچی ہیں. اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں, میں یہاں کے ایک ایسے مضافاتی علاقے میں تھی جس سے میں واقعی واقف نہیں تھی. میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے اور میرے پیر گیلے تھے. میں نے ایک پھول دیکھا اور میں اسے دیکھ کر بڑھ کر توڑنا چاہتی تھی. بدقسمتی سے میرا پاؤں ایک ایسی تار پر جا پڑا جس میں کرنٹ آ رہا تھا. بس میں وہیں چپک گئی. میں بالکل ہل نہیں سکتی تھی. میری بہن مجھے بچانے کے لیے دوڑی, وہ بھی میرے ساتھ چپک گئی. ہم نے خود کو اس پوائنٹ سے دور گھسیٹنا شروع کیا. ہم جان بچانے میں کامیاب تو ہو گئے, لیکن کچھ لمحوں کے لیے میں بالکل نہیں سمجھ سکی کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا. چونکہ بجلی کی چوری غیر قانونی ہے, اس لیے لوگ اکثر اوقات پولیس کو ایسے واقعات کی اطلاع نہیں دیتے. سب کو معلوم ہے کہ خطرات موجود ہیں, لیکن اس طرح کی کاروائیاں جاری ہیں. وہاں کے ایک مکین جارج جوما کے گھر کے اوپر تاروں کا ایک گچھا بہت ماہرانہ طریقے سے بندھا ہوا ہے جس میں بجلی گزر رہی ہے. میرے گھر کے دروازے سے تار گزار کر بجلی لانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور میرے ہاں بجلی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میں بجلی کی ایک تار سے کوئی دوسری تار جوڑ دوں اور اس تار کو زمین میں دبا دوں تو میں بجلی حاصل کر سکتا ہوں. میں اپنا بجلی کا کنیکشن خود کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں. یہ الفاظ تھے جارج جمعہ کے, جن کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والی برقی رو کمزور ہے, لیکن ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بجلی کا کوئی بل ادا کر سکیں. کینیا کے بجلی فراہم کرنے والے محکمے پاور اینڈ لائٹنگ کمپنی چوری کے واقعات میں کمی کے لیے ایک دلچسپ طریقہ اپنا رہی ہے. محکمے کے ڈائریکٹر بین چومو کہتے ہیں, مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی کنیکشنز بند کر دیے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ کبیرا کے لوگوں کو زیادہ سستے متبادل اور محفوظ کنیکشنز کی پیشکش کی جائے. ہم نے کبیرا مکینوں کو $10 فی مہینے کی قیمت پر بجلی دی ہے. کبیرا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو غیر قانونی طور پر کنیکشن چرانا چاہتا ہے, کیونکہ اس غیر قانونی کنیکشن پر اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوگا جتنا کہ اس باقاعدہ کنیکشن پر ہوگا جو ہم انہیں فراہم کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبیرا میں ان غیر قانونی کنیکشنز کا سلسلہ سست پڑ رہا ہے. وہ ایک ایسے پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں جو سن 2014 سے عالمی بینک اور گلوبل پارٹنرشپ آن آؤٹ پٹ بیسڈ ایڈ یعنی GPOBA کے فنڈ سے چل رہا ہے. کینیا کا بجلی کا محکمہ کبیرا کے جس بھی مکان کو بجلی کا کنیکشن دیتا ہے, عالمی بینک اس کنیکشن کی جانچ پڑتال اور معائنہ کرتا ہے اور اس کے لگانے پر اٹھنے والی رقم اسے ادا کر دیتا ہے. عالمی بینک اور کینیا کا بجلی کا محکمہ کنیکشن لینے والوں کی جانب سے $10 ماہانہ ادائیگی اور ان کے گھر میں استعمال ہونے والی بجلی کے حقیقی خرچ کے درمیان فرق کی لاگت بھی پوری کرتا ہے. اس پروجیکٹ کو کینیا میں تمام بے ضابطہ آبادیوں میں پھیلا دیا گیا ہے. کینیا پاور کا کہنا ہے کہ اب تک کبیرا کے تقریباً 60% گھرانوں کو قانونی بجلی کے کنیکشن فراہم کر دیے گئے ہیں. علاقے کے رہائشی ماہانہ بلوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جانے والے 1000 شلنگ ٹوکن کا ذکر کرتے ہوئے اسے سٹیما یا ٹوکنز کہتے ہیں. آپ اس پروگرام کے تحت علاقے کے ارد گرد نصب کیے جانے والے چھوٹے چھوٹے موبائل ٹرانسفارمر دیکھ سکتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستانی ڈرامے پیاس پر بالی ووڈ میں فلم بنے گی، تفصیلات فکر و فن میں۔
جیون پیاسا ساون پیاسا پیاسے ساتھ سمندر۔
پاکستانی ڈرامے شروع ہی سے بھارت میں اتنے مقبول رہے ہیں جتنی بالی ووڈ فلمیں پاکستان میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے رات 8 بجے کوئی مقبول ڈرامہ نشر ہوتا تو اسے دیکھنے کے لیے صرف پاکستان میں ہی نہیں بھارت میں بھی گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ پاکستانی ڈراموں کی پسندیدگی بھارت میں آج بھی برقرار ہے۔
دم درود کر دو۔
میں تو خود بہت گناہگار ہوں، دعا کر اللہ سے، مجھ سے دعا کر۔
سائیں بابا آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، سفارش کر دیں۔
میرے پاس تو گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے بولو، میں تو خود سفارش کا محتاج ہوں۔
اسی شہرت کے عوض پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور زمانہ ڈرامے پیاس پر اب بالی ووڈ میں فلم بنے گی۔ اس خبر کی تصدیق خود ڈرامے کے مصنف اصغر ندیم سید نے کی۔ اصغر ندیم سید کے مطابق بالی ووڈ کی شہرہ آفاق مصنف اور شاعر جاوید اختر نے پیاس پر فلم بنانے کی اجازت مانگی۔
آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جائے گی۔
میری بیٹی میری تصویر ہے، مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے۔
اس کا ماسیوں اور چاچیوں کے گھر جانا مجھے پسند نہیں ہے۔
آخر کیوں؟ کیوں سارے لڑکوں سے وہاں پردہ کرتی ہے؟ اور پھر بھی
مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اس کے رشتے کی بات
میری صلاح کے بغیر نہیں ہوگی قدیر خان۔
اصغر ندیم سید کی جاوید اختر سے ملاقات ان کے ممبئی کے دورے میں ہوئی تھی، جس دوران نصرت ٹھاکر کے ڈائریکٹ کردہ ڈرامے پیاس کا ذکر ہوا اور جاوید اختر نے اس ہٹ ڈرامے کو بالی ووڈ فلم کی شکل میں پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
بی بی یہ بزرگوں کا نسخہ ہے، کوئی بھی اسے اپنے بازو پر باندھ لے تو بیماری اس کے نزدیک نہیں آتی۔
ایک بات تو بتائیں۔
پوچھو۔
یہ خواتین جو اتنی دور سے میلوں پیدل چل کر آپ کے پاس آتی ہیں، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ایسے آخر ان کو اگر بیمار ہیں تو دوا۔
بیٹا دعا کے بغیر دوا بھی بے اثر ہوتی ہے۔
تو نئی روشنی کا آدمی ہے بیٹا، یہ تیرے باپ دادا کا کام ہے، لوگوں کو بہت اعتقاد ہے ان پر۔
میں جہالت کے خلاف ہوں، بس خدا نے ہمیں جو شعور دیا ہے وہ ہر مسئلے کے خلاف ایک ڈھال ہے۔
پیاس میں عابد علی، عارفہ صدیقی، طاہرہ واسطی، عجب گل، افضل احمد، عزم الحق، نگہت بٹ، محبوب عالم اور شکیلا قریشی نے اہم کردار ادا کیے تھے۔
چل بس کر، چوٹی باندھے، تیل اچھی طرح جھس دوں تو نیند بھی کھل کر آئے گی بی بی۔ ذرا شیشہ تو دیکھ، کتنے سونے لگتے ہیں ایسے بال۔
یہ شیشہ تو ہمیشہ آدھا چہرہ ہی دکھاتا ہے، میں نے تو آج تک اپنا پورا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ کبھی اوپر کا آدھا دیکھ لیا، کبھی نیچے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل پر بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خطے میں امن اور استحکام پیدا ہو. ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ بھارت دو طرفہ مذاکرات سے مبینہ طور پر گریز کر رہا ہے اور پاکستان کے مذاکرات کی میز پر نہ آنے کی بھارتی وزیر اعظم کی منطق حقیقت کی عکاسی نہیں کرتی. ریڈیو پاکستان کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک حالیہ انٹرویو پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت اس بنا پر مذاکرات سے کنارہ کش ہو رہا ہے کیونکہ اسے کشمیر کے معاملے پر بات کرنا پڑے گی. کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تنازع اور تعلقات میں تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے. وزیر اعظم مودی نے رواں ہفتے ایک بھارتی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی سفارتی کوششوں کی وجہ سے عالمی برادری دیکھ رہی ہے کہ بھارت پاکستان سے تعلقات میں کسی طرح کے تذبذب کا شکار نہیں ہے، جبکہ بھارتی نقطہ نظر نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت مختلف فورسز مصروف ہیں اور ان کے بقول اگر پاکستان سے بات کی جائے تو کیا وہ منتخب حکومت سے ہوگی یا دیگر عناصر سے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا جامع طریقہ کار موجود ہے جس میں عوامی سطح پر روابط، ویزے اور ماہی گیروں کے معاملات، تجارتی اقتصادی تعاون، کشمیر، سیاچن اور سرکریک جیسے مسائل پر بات چیت شامل ہے. دونوں ملک اس بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ معاملات بات چیت کے ذریعے طے کیے جائیں، لیکن دونوں کی طرف سے کون سے امور سر فہرست ہوں گے اس پر اختلافات پائے جاتے ہیں. کئی برسوں کے تعطل کے بعد گزشتہ سال دو طرفہ جامع مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن رواں سال جنوری میں بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گرد حملے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوئے بغیر ہی ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا، جس کی مستقبل قریب میں بحالی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. مذاکرات سے فرار کی اس دو طرفہ بیان بازی کو معروف تجزیہ کار رسول بخش رئیس عدم اعتماد کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں.
ان بیانوں سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے اور نہ پاکستان وہ شرائط پوری کرنا چاہتا ہے جو ہندوستان عائد کر رہا ہے. وہ اعتماد بن نہیں پایا جس کی کہ ضرورت ہے کہ اس خطے میں امن ہو. تو یہ اسٹیل میٹ مجھے لگتا ہے کہ جاری رہے گی. اور ابھی ہمارے وزیر اعظم بھی ملک سے باہر ہیں، روبہ صحت بھی نہیں ہے، تو ملک کے اندر ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے. تو اس تناظر میں میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے.
رسول بخش رئیس نے کہا کہ اگر صورتحال جوں کی توں ہی رہی تو یہ خطے میں امن کی کوششوں کے لیے مضر ثابت ہوگی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
چین کی دعوت پر ایک پاکستانی وفد چین کے صوبے سنکیانگ کا دورہ کر رہا ہے، جس کا مقصد رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے سلسلے میں چین کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے. اس صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
چینی حکومت کی دعوت پر پاکستان کا چار رکنی وفد رمضان کے دوران مسلمانوں کے روزہ رکھنے پر مبینہ پابندی کی اطلاعات سے متعلق حقائق جاننے کے لیے چین کے مشرقی مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ کا دورہ کر رہا ہے. پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چین نے سرکاری طور پر پاکستان کو دعوت دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں حقائق جاننے کے لیے ایک وفد سنکیانگ بھیجے. عہدیدار کے مطابق یہ وفد پیر کو چین کے لیے روانہ ہوا اور جمعرات کو اس کی واپسی متوقع ہے. اس وفد میں وزارت مذہبی امور کے ریسرچ اینڈ ریفرنس ونگ کے ڈائریکٹر جنرل نور سلام شاہ اور فیصل مسجد کے ایک امام مفتی مصباح الرحمان کے علاوہ مفتی عبدالسلام جلالی اور قاری بزرگ شاہ نظری شامل ہیں. ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع ہوئی تھیں کہ چین نے سنکیانگ صوبے میں مسلمان سرکاری ملازموں، طلبہ اور بچوں پر روزہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے. تاہم چینی حکام نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کا آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. چین میں لگ بھگ 2 کروڑ مسلمان بستے ہیں، جن میں سے 1 کروڑ ایگور مسلمان چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ میں آباد ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امیر الحسنات نے کہا کہ چین کی طرف سے پاکستانی وفد کو دعوت ایک خوشائند قدم ہے.
میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹو ہے. ایک پورا ملک کا ذمہ دار لوگ خود کہیں کہ آؤ جی جو آپ کو شکایت پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ انہیں بھی ہمارے لوگوں سے کافی شکایتیں ہیں کہ آپ کے یہ سنکیانگ میں کچھ موومنٹس ہیں چل رہی ہیں جن کی ڈور باہر سے ہلتی ہے. چین نے بڑی دانشمندی سے اس کو فیصلہ کیا ہے اور ہمارے ذمہ دار لوگوں کو بلا رہے ہیں, تو اس کا جواب بھی ریسیپروکل بیسس پہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو شکایتیں ہیں ان کو بھی ہمارے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے.
پیر امیر الحسنات نے کہا کہ چین کو سنکیانگ میں جاری کچھ تحریکوں سے متعلق پاکستان سے شکایات ہیں کیونکہ اس کے بقول انہیں باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگرچہ انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی مگر توقع ہے کہ چینی حکام پاکستانی عہدیداروں کو وہاں مسلمانوں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ اپنی شکایات سے بھی آگاہ کریں گے. چین کا یہ الزام رہا ہے کہ اس کے مسلمان اکثریت والے مغربی خود مختار علاقے سنکیانگ میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو تشدد کے واقعات میں ملوث ہیں, جبکہ پاکستان چینی حکام کو یہ یقین دہانی کرواتا رہا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجوؤں کے پاکستان میں ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں ہونے والی بارشوں نے شہر کے نظام کو شدید متاثر کیا ہے. پانی کے نکاس کے ناقص انتظامات سے شہر کے رہنے والوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
ایک طرف تو طویل انتظار کے بعد دو دن تیز بارش سے شہری بہت خوش نظر آئے, گرمی کم ہوئی اور موسم میں بہتری آئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ بارش ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی, سڑکوں پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. دو دن کراچی میں ہونے والی بارش اور آئندہ کی پیش گوئی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات سندھ کے افسر عبد الرشید نے کہا,
اس سال مانسون جو ہے پاکستان میں اچھا ہوگا, یہ کہ 10-20% ابو نارمل مانسون ایکسپیکٹڈ ہے. کل کراچی میں اچھی بارش ہوئی اور آج بھی اچھی بارش ہوئی کراچی میں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیل جو آج کل چل رہا ہے بس یہ آج اور چلے گا, کل اس میں کمی آ جائے گی اور ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد کچھ دن کا وقفہ آئے گا, پھر تو نیا سیل ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گا. تو یہ وقفہ سے ڈرائی سیل اور پھر یہ ویٹ سیل آتے رہیں گے.
مقامی ذرائع ابلاغ گزشتہ روز اور آج بھی شہر کے مختلف علاقوں کے مناظر دکھاتا رہا اور لوگ بھی ایک دوسرے کو بتاتے رہے کہ شہر میں بارش کا پانی جمع ہونے سے کیسے اہم سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا. کراچی کی اہم سڑک ایم اے جناح روڈ پر مزار قائد ٹریفک چوکی پر فرائض انجام دینے والے ٹریفک پولیس افسر طلعت حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
مزار قائد نمائش کا علاقہ الحمدللہ کہ بہت اچھی, ہمارے لوگوں نے بھی محنت کی, ٹریفک کے فلو کو مینٹین کیا, لیکن وہاں تھوڑا سا ٹریفک سلو ہو جاتا ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو رہا تھا, اور متعلقہ ادارے یہاں پہ کم سے کم گرو مندر اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ پانی کا نکاسی کا انتظام کر رہے تھے.
کراچی میں بارش اور بجلی کے تعطل کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے 70 سالہ خاتون خانہ شیرین سلیمان بھگت کا کہنا تھا,
کراچی میں بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مگر بجلی والوں نے اس کو زحمت بنا دیا ہے, یا پانی کا ایک چیتا نہیں پڑا اور ادھر لائٹ غائب.
کے الیکٹرک کے ترجمان کے مطابق اب بھی عوام کی شکایات دور کرنے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں. کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں ہر عمر اور مرض کے علاج سے وابستہ فیملی میڈیسن کی ماہرہ ڈاکٹر سمینہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو اس موسم میں مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاط کرنی چاہیے.
جو یہ گندا پانی بارشوں کا جگہ جگہ ہمارے شہر میں جمع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا وہ سینیٹیشن سسٹم نہیں ہے کہ یہ سیوریج لائنز نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ مکس بھی ہو سکتا ہے ڈرنکنگ واٹر سپلائی میں, اور اس موسم میں مکھیاں بھی خوب ہوتی ہیں, اور یہ جو سبزی اور پھل جو ہوتا ہے کھیلوں پہ ان پہ بھی وہ بارش کا پانی جاتا ہے, تو اس وقت دھو کے سبزی کھانا, دھو کے پھل وغیرہ کھانا, اور یہ جو پینے کا پانی ہے وہ بھی ابال لینا یا فلٹر کرنا یا جو بھی اور طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا, اس کی زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے.
کراچی میں بارش اور اس کے بعد مختلف حادثات سے بچنے کے لیے شہریوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ کراچی.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
روس اور ترکی سفر اور تجارت کے شعبوں میں دوبارہ تعاون کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. ترکی کی طرف سے گزشتہ برس روس کا ایک جہاز گرائے جانے کے بعد دو طرفہ تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ کی بیجت جلانی سے.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے 40 منٹ تک ٹیلی فون پر بات چیت کی. صدر پوٹن نے کہا کہ ماسکو تجارتی اور اقتصادی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے لیے ترکی کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرے گا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے تحریر کیے گئے ایک مراسلے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ترک حلیفوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا عمل شروع کر دیں. جہاں تک ہمارے دو طرفہ تعلقات کا معاملہ ہے تو میں سیاحت کے بارے میں بات کروں گا، اگرچہ یہ گفتگو ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب دہشت گرد گروہ زیادہ فعال ہوتے جا رہے ہیں، تاہم ہم اس شعبے میں عائد انتظامی پابندیوں کو ختم کر رہے ہیں. صدر ولادیمیر پوٹن نے استنبول کے اتاترک ہوائی اڈے پر منگل کے روز کیے گئے ہولناک حملے کی مذمت کی اور ترک عوام سے تعزیت کا اظہار کیا. روسی صدر پوٹن اور ترک صدر اردوان نے G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر ملاقات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. یہ سربراہ اجلاس ستمبر میں چین میں ہو رہا ہے. نومبر میں ترکی کی طرف سے روس کا جہاز گرائے جانے کے بعد ماسکو نے ترکی پر متعدد پابندیاں لاگو کر دی تھیں، جن میں ترکی سے آنے والی کھانے پینے کی اشیاء پر پابندی بھی شامل تھی، جبکہ ترکی کو جانے والی خصوصی پروازوں اور سیاحتی ٹورز پر بھی پابندی عائد تھی. بیجر جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے صدر جنرل بان کی مون نے اپنے اسرائیل کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو کو دو ریاستی حل کے لیے جرت مندانہ اقدامات اٹھانے چاہیے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں. انہوں نے اسرائیل میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ خطے میں امن کے لیے دو ریاستی فارمولے پر امن مذاکرات لازم ہیں اور اس کے حل کے لیے جرت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے. مسٹر نیتن یاہو سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا،
مسٹر پرائم منسٹر، سیکورٹی میجرز الون کین نیور بی انف ٹو سولو دی انڈر لائن کازز آف دی سائیکلز آف وائلنس.
جناب وزیر اعظم، اسرائیل اور فلسطین کے عوام تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو حل کرنے کے لیے صرف سیکورٹی اقدامات کافی نہیں ہو سکتے، اس کو حل کرنے کے لیے امید کی ضرورت ہے. آپ کو ایک نئے سیاسی افق کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایسی قیادت چاہیے جو انصاف اور دیرپا امن کے قیام کے لیے پرعزم ہو. اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ کوئی بھی حل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ یہودی اور فلسطینی ناقابل تردید حقیقت ہیں اور ان کا مقدس سرزمین سے مذہبی رشتہ یکساں طور پر مشترک ہے. مسٹر بان کی مون نے فلسطینی لیڈر محمود عباس سے بھی رام اللہ میں ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی ناکوں، پرمٹوں، رکاوٹوں اور عمارتوں کو مسمار کیے جانے والے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر یہ سب تکالیف دہشت گردی کا جواز نہیں بنتی. مسٹر بان کی مون کی موجودہ مدت اس سال 31 دسمبر کو ختم ہونے والی ہے اور قرائن کے مطابق ان کا اس علاقے میں یہ آخری دورہ ہو سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سلامتی کونسل کی یہ خالی نشست کے لیے ہونے والے انتخابات میں ہالینڈ اور اٹلی نے برابر برابر ووٹ لیے ہیں اور اب دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ باری باری ایک ایک سال کے لیے سلامتی کونسل کی رکنیت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی.
منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک تندو تیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈس اور اٹلی نے ایک ہی نشست دو برس تک مشترکہ طور پر رکھنے پر رضامندی کا غیر معمولی قدم اٹھایا. پانچ مرتبہ ووٹنگ کروانے پر بھی دونوں ممالک کو 95-95 ووٹ ملے اور وہ ایک نشست کے لیے دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہے. باہم مشورے کے بعد یورپی یونین کے ان دونوں رکن ممالک نے مغربی یورپ اور دیگر کے گروپ کی ایک نشست ایک ایک سال تک اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا. اٹلی کے وزیر خارجہ پاولو جنتیلونی کے الفاظ.
The decision we take is rather original, so I think we will discuss and we will work on this.
جو فیصلہ ہم نے کیا ہے فی الحال ابتدائی ہے, چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر کام کریں گے. دو چیزیں واضح ہیں, سلامتی کونسل کی یہ نشست ایک ملک کے لیے ہے, دو ممالک کے لیے نہیں. دوسری واضح بات یہ ہے کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح باہم تعاون کریں گے. اس سمجھوتے کے تحت اٹلی سن 2017 میں سلامتی کونسل کی نشست سنبھالے گا اور ہالینڈ 2018 میں, اور یوں دونوں ممالک کو باری باری کونسل کی صدارت کا موقع ملے گا, کیونکہ یہ صدارت ہر ماہ حروف تہجی کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. نشستیں حاصل کرنے والے دیگر ممالک میں بولیویا, ایتھوپیا, قزاقستان اور سویڈن شامل ہیں. سویڈن کی وزیر خارجہ مارگوٹ والسٹروم کہتی ہیں,
We will now do what we promised to do. We will work on prevention, peacekeeping and peace building. We will work on security issues.
اب ہم وہ کریں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے. ہم بچاؤ, امن کاری اور امن کے قیام کے لیے کام کریں گے. ہم سلامتی کے مسائل اور ماحولیات پر کام کریں گے. سیکیورٹی کو درپیش نئے خطرات پر ہم خواتین کے لیے امن اور سلامتی پر کام کریں گے. اور میں یہاں اپنے عملے کو ہدایت کروں گی کہ وہ شفاف انداز میں سب کے ساتھ مل کر کام کریں, اور صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ ممالک کے ساتھ بات کریں. ہم خدمات کے لیے تیار ہیں اور ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اصولوں اور اقدار کی بنیاد پر کام کریں گے. یہ الفاظ تھے سویڈن کی وزیر خارجہ کے. کونسل کے لیے منتخب شدہ ممالک جن ممالک کی جگہ لیں گے ان میں انگولا, ملائیشیا, نیوزی لینڈ, اسپین اور وینزویلا شامل ہیں, جن کی مدت 31 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے. نئے رکن ممالک 1 جنوری کو اپنی مدت شروع کریں گے. وہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک چین, فرانس, روس, برطانیہ اور امریکہ, اور 5 موجودہ غیر مستقل رکن ممالک مصر, جاپان, سینیگال, یوکرین اور یوروگوئے کے ساتھ مل کر کام کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں موجود نوجوان مسلمان ملک میں مسلمانوں کے خلاف وسیع تر سطح پر پھیلے جذباتی نعروں اور ان کی امریکہ داخلے پر پابندی کے مطالبوں پر تشویش رکھتے ہیں. منگل کے روز وائس آف امریکہ کی میزبانی میں ایک نشست میں 4 نوجوان مسلمانوں نے امریکہ میں رہتے ہوئے درپیش چیلنجز پر گفتگو کی. اس کی تفصیلات جانتے ہیں زیڈیکا ہوک کی رپورٹ میں. ایک اندازے کے مطابق 3.3 ملین یعنی 33 لاکھ مسلمان امریکہ میں آباد ہیں, جو کل آبادی کا 1% ہیں. آئندہ 3-4 عشروں میں توقع ہے کہ یہ تعداد 2 گنا ہو جائے گی, اور سال 2040 تک مسلمان مذہبی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسری بڑی آبادی ہو جائیں گے. نوجوان مسلمانوں نے واضح کیا کہ وہ نسلی اعتبار سے یکساں یا دوسرے معنوں میں ہم نسل نہیں ہیں. سینٹ لوئس کی رہائشی اویا روز اکتس کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ ایک امریکی اور والد ترک مسلمان ہیں.
وہ کہہ رہی ہیں
کہ اکثر اوقات لوگ مسلمانوں کو اعتدال پسند اور قدامت پسند مسلمانوں کے درجوں میں تقسیم کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تنوع ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے, اور میرے خیال میں یہ وہ باریک سا فرق ہے جو امریکہ کے اندر اسلام پر ہونے والے مباحثوں میں مفقود ہے.
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young.
بعض اوقات نوجوان مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شناختیں ہو سکتی ہیں جن سے ان کی تشریح ہوتی ہے. محمد حسین سومالی امریکن یوتھ فاؤنڈیشن ورجینیا سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں, بلا شبہ یہ ایک جد و جہد ہے, نہ صرف مسلمان ہونے, نہ صرف امریکی مسلمان ہونے, بلکہ سومالی ہونے اور سیاہ فام ہونے کی شناخت وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی مطابقت ہوتی ہے. یہ آسان بات نہیں ہے, لیکن خوش بختی سے میں ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں, اور میرے لیے یہ عمر بھر کا ایک مرحلہ ہے. جبکہ اگر آپ میرے والدین کی طرح تارک وطن کے طور پر یہاں آئے ہیں, تو پھر آپ کو ایک اکثریت سے ایک اقلیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے خود کو مختلف جگہ پر رکھنا ہوگا اور چیزیں سیکھنا ہوں گی. پینل کے شرکاء نے شکوہ کیا کہ مسلمان اگر جرائم کا ارتکاب کریں تو میڈیا میں ان کی کوریج کا تناسب غیر مناسب حد تک زیادہ ہوتا ہے.
I feel like whenever a Muslim does something like that, it's all over.
George Washington University ki Mursal Mohammed keh rahi hain, mujhe mehsoos hota hai ki jab koi musalman is tarah ka koi kaam karta hai to pure media par dikhaya jata hai, har jagah tawajjuh is cheez par hoti hai, lekin agar koi maghribi wahi kaam kare to main nahi samajhti ki iska asar usi tarah se hota hai. Iraq mein paida hone wale Usman At-Talib ka kehna hai ki امریکی مسلمانوں کے ہاتھوں جرائم کی شرح کسی بھی دوسرے گروپ کے ساتھ موازنے میں کم سطح پر ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوان لوگ زیادہ وقت کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ شدت پسندی کی طرف متوجہ ہوں.
Let's get our youth out, bring them to the mosques, bring them
وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے رابطے میں رہیں, ان کو مساجد کی طرف لائیں, ان کو مسلمانوں کی تقاریب اور تنظیموں میں لے آئیں اور ان کو لوگوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف رکھیں. امریکی مسلمانوں کی نئی نسل بھی اسلامک ریڈیکلائزیشن جیسے موضوعات پر وسیع سطح پر گفتگو سے نالاں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کو اپنے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں اور اپنے ارادوں کے بارے میں اظہار کی حوصلہ افزائی پر توجہ دی جائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران, یورپی یونین اور P5+1 ممالک کے درمیان ایران کے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو اب تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں. اسے JCPOA کا نام دیا گیا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت ایران نے جو وعدے کیے ہیں ان کو اس نے اب تک پورا کیا ہے, جبکہ امریکہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے,
We have lifted the sanctions we said we would lift and we have completely kept faith with both the black and white print as well as the spirit.
ہم نے پابندیاں اٹھا لی ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو اٹھا لیں گے. ہمیں تحریر کردہ الفاظ اور ان کوششوں کی اصل روح پر کامل یقین اور اعتماد ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر ان پابندیوں کو اٹھانے کے بعد بہت کچھ کیا ہے. تاجروں اور بینکوں سے جو فطری طور پر کئی سال سے عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہچکچاہٹ کا شکار تھے, کہا کہ وہ اس بات کا مکمل ادراک کیے بغیر آگے بڑھیں کہ انہیں کس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں. جون کے اوائل میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا تھا کہ ایٹمی اسلحہ سے متعلق سابقہ پابندیوں کی نفسیاتی واقعات اب بھی موجود ہیں. جے سی پی او اے پر عمل درآمد سے قبل جو کچھ ہوا ہے اس کے کاروبار پر اثرات اب بھی باقی ہیں اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس امر کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ جائز تجارت کی راہ میں حائل نہیں ہے اور نہ ہوگا.
What might help lift some of the psychological remnants, to use that phrase, would be Iran's ceasing the destabilizing activities that they continue.
نفسیاتی باقیات کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو چیز مددگار ثابت ہوگی وہ یہ سوالات ہیں کہ کیا ایران نے علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ترک کر دی ہیں. تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں جو ذہنی مزاحمت موجود ہے اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے شعور کا پیدا کرنا اور دوسری کوششوں کا فقدان نہیں ہے. لیکن جب کاروباری طبقہ یہ دیکھتا ہے کہ حزب اللہ کو میزائلوں کی کھیپ بھیجی جا رہی ہے اور دہشت گرد گروپوں کی مدد کی جا رہی ہے تو اس سے وہ پریشانی اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایرانی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے امریکہ کی اپنی حدود ہیں, لیکن امریکہ تجارت پیشہ افراد کی ضرورت کے مطابق حوصلہ افزائی اور وضاحت کرتا رہتا ہے. جان کیری نے کہا کہ مستقبل کے معاملات ہوں یا ہم کسی جگہ مذاکرات کریں تو ان پر یقین و اعتماد کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک نیتی سے ان معاہدوں پر عمل درآمد کریں اور ہمارا بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA.
آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ملٹیپل سکلروسس، جسے عرف عام میں ایم ایس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے سخت ہو کر رسولی، اعصابی کمزوری یا دیگر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 2,30,00,000 افراد اس اعصابی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایم ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت غلطی سے دماغ کے خلیوں کی بیرونی دیوار پر، جسے میلائن بھی کہا جاتا ہے، حملہ کر دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ مریض مفلوج ہو جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر امیون سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے تو کیا مریض کے مرکزی اعصابی نظام پر حملے بند ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کینیڈا کے ڈاکٹروں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا میں اس پر تحقیق کی ہے۔ نیورولوجسٹ مارک فریڈمن اوٹاوا ہاسپٹل میں سینئر سائنسدان ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے لیے جو سن 2001 میں شروع ہوا، محققین نے 2 درجن ایسے مریضوں کا ایک گروپ بنایا جو ایم ایس کی انتہائی صورت کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں
3-4 years into your disease, if you saw the wheelchair imminent in your future and someone offered you an alternative, you might consider it.
اگر آپ کی بیماری کو 3 یا 4 سال ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مستقبل میں ویل چیئر ناگزیر نظر آ رہی ہو، اور ایسے میں کوئی آپ کو کوئی متبادل پیش کرے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی لوگوں پر توجہ دی۔ کچھ لوگ دلیل دے سکتے ہیں اور ہمارے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ معمولی سا فرق پیدا کر بھی پائے تو بھی مرض جاری رہے گا، کیونکہ ان پر علاج کارگر نہیں ہوتا۔ جریدے لینسٹ میں محققین نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سخت کیمو تھراپی دوائیں استعمال کیں، ساتھ ہی مریضوں کی بون میرو سے یا ہرا مغز سے سٹیم سیلز نکالے، انہیں صاف کیا اور پھر دوبارہ مریضوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ ان کا امیون سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے۔
Theoretically, the brand new immune system no longer carries that memory, whatever it caused it, we still don't know.
فریڈمن کہتے ہیں کہ نظری اعتبار سے بالکل نئے امیون سسٹم یا قوت مدافعت کے پاس کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی، اور ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جان سکے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہی مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اور قوت مدافعت پر حملہ نہیں ہوگا۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے نتائج انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھے۔
2 and 3 years after the transplant, many of the patients who had significant disability started to recover and recover quite.
اس پیوند کاری کے 2 یا 3 سال بعد بہت سے ایسے مریض اچھے ہونے لگے جو خاصے معذور ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایسے مریض بھی تھے جو چھڑی کی مدد سے چلنے لگے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ملازمت کرنے لگے، اسکیٹنگ کرنے لگے، دوڑ لگانے لگے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھے۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ 15 برس تک نگرانی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیماری کبھی واپس نہیں آئی۔ اگرچہ کینیڈا میں مارک فریڈمن کی ٹیم نے ایم ایس کے مزید 20 مریضوں کا علاج کیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی مزید تحقیق ضروری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ہماری نشر مقرر میں آپ ہمارے پروگرام سن سکیں گے، جہاں رنگ بھی اور راؤنڈ ٹیبل بھی اور دیگر ہمارے نیوز بلٹن۔ اور اس نیوز آور کے لیے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف، جبکہ انجینئر ہیں مسٹر سکپسس۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ شب بخیر۔